السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الانفال آیت نمبر 29. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف فرما دے گا، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہاں پر خطاب عام لوگوں سے نہیں ہے بلکہ یہاں پر خطاب خاص طور سے مومنین سے خطاب ہے، ایمان لانے والوں سے خطاب ہے. اور جیسے کہ تقوی کا مطلب ہم پڑھتے آئے ہیں تو اسی تقوی کی یہاں پر بات کی گئی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقو، کہ اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے، اگر تم تقوی حاصل کرو گے. اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا اور اس کے منع کیے کام سے بچتے رہنا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا. فرقان کیا ہوتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں فرقان کا مطلب ہے کسوٹی، بھلائی اور برائی میں تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت، اس کو جانچنے اور پرکھنے کی صلاحیت، یہ دراصل فرقان ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا. اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تمہیں قوت تمیز عطا کرے گا، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے. تقوی کے جو فائدے ہیں، یہ تقوی کے ثمرات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ثمرات دنیا ہی میں نظر آنے لگتے ہیں. بعض اوقات ہمارا چھوٹا سا ذہن کیا سوچتا ہے کہ تقوی کی زندگی سے دنیا میں زندگی مشکل ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے. اور بعض اوقات انسان ظاہری عیش و آرام کو دنیا کی آسودگی خیال کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی جو چیز ہے دل کا اطمینان اور سکون، انسان کا مطمئن ہونا کہ میری کمائی حلال ہے، اس میں حرام کا شائبہ تک نہیں. میں کم از کم کوشش کرتا ہوں کہ جس حد تک بھی ممکن ہو میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروں اور نافرمانی سے بچوں. تو یہی دراصل تقوی کی زندگی ہوتی ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے، اور اس بات سے ڈرتے رہے کہ تم سے کوئی ایسا فیل سرزد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایسا نور بصیرت، یہ ایسی قوت تمیز پیدا کر دے گا جو زندگی کے ہر موڑ پر تمہاری رہنمائی کرے گی. جو بھی دو آپشن تمہارے سامنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت اتنی بصیرت عطا کر دے گا کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ کون سی راہ حق کی راہ ہے، کون سی راہ صحیح ہے، اور کون سی راہ اللہ کی رضامندی کی طرف لے جاتی ہے، اور تم خود بخود اس بری راہ سے بچ جاؤ گے. لیکن یہ کس صورت میں ہوگا؟ جب تم تقوی اختیار کرو، جب تم اللہ سے ڈرتے رہو. اور تقوی کیا ہے نا؟ بچنا، اللہ تعالیٰ کے ان منع کیے کاموں سے بچنا جس پر اس نے وعید سنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس دن کے عذاب سے، قیامت کے دن کے عذاب سے ڈر کر بچ کر زندگی گزارنا کہ اس عذاب سے ہم بچ جائیں، یہی دراصل تقوی ہے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے الٹا سوال کیا تھا کہ آپ کبھی ایسی راہ گزر سے گزرے ہیں جو کانٹے دار جھاڑیاں رکھتی ہوں آس پاس، اس وقت آپ گزرتے وقت کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے گزر جاؤں گا تاکہ میرے دامن میں وہ کانٹے نہ چبھیں جس کی وجہ سے اس میں کپڑا پھنس بھی سکتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا بس یہی تقوی ہے کہ دنیا میں جو گناہوں کے اور بھی ایسے شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں، ان سب سے بچتے بچاتے صراط مستقیم پر چلنا، اللہ کی رضامندی کی طرف چلنا، یہی تقوی ہے اصل میں. تو تقوی کے جو ثمرات ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر پھر ایسی قوت تمیز پیدا کر دے گا، ایسی کسوٹی تمہیں بہم پہنچائے گا، تمہارے اندر پیدا کرے گا کہ وہ کسوٹی تمہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی ناراضگی میں تمہیں تمیز کرنا سکھا دے گی کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی باطل ہے. تو تقوی کی وجہ سے انسان کے اندر ایک بصیرت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کا فائدہ یہ بتایا جا رہا ہے، دوسرا فائدہ کہ ان برائیوں کو مٹا دے گا، جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خود بخود مٹا دے گا، اور اگر بڑے بڑے کچھ گناہ ہیں بھی تو اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے گا اگر تم توبہ کر لیتے ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہو. تو آپ دیکھیں کئی فائدے بتائے گئے ہیں اس کے. اگر تم تقوی کی روش اختیار کرتے ہو تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ کوئی ایک فائدہ نہیں ہے. اور کچھ مفسرین نے اس کے چار فائدے بتائے ہیں اس آیت کے، اور کچھ نے تین بتائے ہیں. جنہوں نے چار بتائے ہیں وہ کیسے چار بتائے ہیں؟ کہ سب سے پہلی بات تو کسوٹی، یعنی وہ قوت بصیرت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہر صاحب تقوی مومن کو وہ فرقان عطا کرتا ہے، اور فرقان سے مراد دراصل کیا ہے؟ کہ وہ علم و ہدایت جس کے ذریعے سے وہ حق اور باطل میں فرق محسوس کر سکے، حرام کو حرام جانے اور اچھی چیز کو اچھا جانے، کہ معلوم ہو اس کو کہ کیا اچھی چیز ہے اور کیا بری چیز ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ برائیوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، جو صغیرہ گناہ ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا. تیسری چیز جو بتائی گئی، گناہوں کی بخشش، یعنی اگر کسی سے کچھ ایسا بڑا گناہ سرزد ہو گیا، کچھ ایسا ہو گیا اس نے سچی توبہ کر لی تو وہ گناہ سے بخشش بھی ہوگی. تو سیئات یعنی برائیوں کو مٹانے کی بات کی گئی ہے، اور ذنوب گناہوں کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. تو سیئات کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی ہے. اور ویغفر لکم، اور وہ بخش دے گا تمہیں. تو اگر کوئی اور گناہ بھی ہو جاتا ہے تو جب تم تقویٰ کرو گے، تم اللہ سے ڈرو گے، تمہارے اندر وہ قوت تمیز پھر پیدا ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، بخش دے گا تمہارے گناہوں کو. پھر چوتھا فائدہ بتایا گیا کیا؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. تو یہاں پر بڑے فضل والے سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے پھر بڑا اجر ہوگا جو بھی تقویٰ کی روش اختیار کرے گا. اور دوسرے مفسرین کرام جو یہ بات بتاتے ہیں وہ تین کا ذکر کرتے ہیں، ذو الفضل العظیم والی وہ بات نہیں لیتے ہیں، لیکن وہ تین باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک تو فرقان یعنی قوت تمیز پیدا ہو جائے گی جو تقوی اختیار کرے گا کہ وہ حق اور باطل کو سمجھ سکیں گے، دوسرے برائیوں کو مٹا دیا جائے گا یعنی سیئات کو مٹا دیا جائے گا، اور تیسرے ان کے اکثر و بیشتر گناہ معاف ہی کر دیے جائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ. تو آپ دیکھیں کہ انسان کو یہی تو فکر لاحق ہوتی ہے نا کہ پچھلے مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے، پچھلی زندگی میں میری پہلی زندگی اس طرح کی ایسی اور ایسی زندگی تھی. تو یہاں پر تقوی کا فائدہ یہ بتایا گیا کہ اگر تم تقوی کی روش اختیار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا. اس کے بارے میں بہت ہی اچھی اچھی باتیں بھی کہی گئی ہیں، اور اگر ہم ان کو نہ لیں تو ایسا لگتا ہے وہ بھی ناانصافی ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مفسرین کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں. کسوٹی اس چیز کو کہتے ہیں جو کھرے اور کھوٹے کے امتیاز کو نمایاں کرتی ہے، یعنی آپ کو بتا دے کہ کیا چیز کھری ہے اور کھوٹی ہے. تو دراصل یہی مفہوم فرقان کا ہے. تو یہاں پر دراصل اس کا مطلب یہ ہوا، یہ مفہوم اس طرح سے ہوا کہ اگر تم دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو گے، اور تمہاری دلی خواہش یہ ہو کہ تم سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف تم نہیں جانا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ قوت تمیز پیدا کر دے گا جس سے قدم قدم پر تمہیں خود یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون سا رویہ صحیح ہے اور کون سا غلط، کس رویے میں اللہ کی رضامندی ہے اور کس میں اللہ کی ناراضگی. زندگی کے ہر موڑ، ہر دوراہے، ہر نشیب و فراز پر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا رہے گا، اور تمہاری اندرونی بصیرت تمہیں بتائے گی کہ کدھر قدم اٹھانا چاہیے اور کدھر نہیں اٹھانا چاہیے، کون سی راہ حق کی راہ ہے جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، اور کون سی راہ باطل کی راہ ہے یہ شیطان سے ملاتی ہے. تو لہٰذا یہ اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ قوت تمیز تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی الحمدللہ. تو پھر اصل بات کیا ہوئی کہ تقوی کی زندگی ہمیں گزارنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے بچتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ قوت تمیز پیدا کر دے گا. آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، کہ یا تو تجھے قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں، اور یخرجوک یا نکال باہر کریں، جلا وطن کریں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ دراصل اس وقت کا ذکر ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا، چونکہ آپ کے جو چچا تھے جو آپ کی پشت پناہی کرتے تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر طائف والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اذیت والی حالت میں وہاں سے نکالا، یعنی آپ کو تکلیفیں دی، تو کفار مکہ کی اور زیادہ ڈھارس بن گئی کہ اب جو چاہے ہم محمد کے ساتھ کریں، صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے دار الندوہ میں میٹنگ کی، اور وہ لوگ سوچنے لگے کہ اگر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو یہ تو الٹا ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے دوسرے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا تھا۔ اور وہ سوچنے لگے کفار مکہ کہ اگر یہ یہاں سے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو یہ خطرہ ہمارے لیے قابو سے باہر ہو جائے گا، لہٰذا جیسے بھی ہو اس کا فوری علاج کیا جانا چاہیے۔ اور اس کی خاطر دار الندوہ میں انہوں نے میٹنگ کی، اور وہاں سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سرداران مکہ، سرداران کفار اور قریش۔ الگ الگ لوگوں کی الگ الگ آرا آئیں، کس نے کہا کہ اسے زنجیر پہنا کر قید کر دیا جائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک یہ بھی ہمیں واقعہ ملتا ہے لیکن اس کی اوتھینٹیسٹی معلوم نہیں ہے، لہٰذا ہم اس پر زیادہ یقین نہیں کر سکتے، کہ شیطان بھی کہا جاتا ہے کہ اس میٹنگ میں شامل ہوا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ شیطان نے خود اس مشورے کو ریجیکٹ کر دیا کہ اگر قید کر دیتے ہیں، تو پھر وہ کہنے لگا کہ یہ تو کیا ہوگا، اگر قید کر دیے تو اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول کو، یعنی ان کو چھڑا لیں گے، تو یہ تجویز درست نہیں، کیونکہ ان کے جو جانسار ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر بھی اللہ کے رسول کو چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ کسی دوسرے نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم ہم تو ہر روز کی یہ تمام مصیبتوں سے نجات پا جائیں گے، کم از کم ہمارے مکہ میں یہ دین نہیں پھیلے گا۔ یہ تجویز کو بھی پھر ریجیکٹ کر دیا گیا، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ ان کا کلام اتنا جادو بیاں ہے اور ایسا اپنے اندر اثر رکھتا ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ جائیں گے اس میں تاثیر پیدا ہوگی، اور لوگ ان سے متاثر ہوں گے اور اس کو قبول کریں گے، اور پھر یہ سب مل کر مکہ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ آخر میں ابو جہل بولا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے قبیلے میں سے ہر قبیلے کے سب سے بہترین نوجوان کو لیں، اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بارگی حملہ کر کے اسے جان ہی سے ختم کر دیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا، چونکہ ہر قبیلے کا شخص رہے گا قتل کرنے میں، تو عبد مناف جو ہے سب قبیلوں سے لڑائی کا خطرہ نہیں مول لے سکتے، لا محالہ ان کو خون بہا پر فیصلہ کرنا ہوگا، یعنی دیت لینی ہوگی، تو سب قبائل مل کر دیت ادا کر دیں گے۔ یہ رائے سن کر کہا جاتا ہے کہ یہ رائے سب کو پسند آئی، اور جو شیطان اس وقت محفل میں تھا کسی اور کے بھیس میں، اس نے اس رائے کو بہت پسند کیا اور کہا کہ یہ رائے ہے جو اس نے بتائی ہے، نہیں ابو جہل نے۔ پھر اس کام کے لیے وقت مقرر کیا گیا کہ فلاں رات کو سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے، نہیں گھیرے میں لے لیں گے، اور یک بارگی اللہ کے رسول پر حملہ کر کے کام تمام کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اسی بات کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر فرما رہا تھا کہ کس طرح سے ان کی تدبیر کو ناکام بنانا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کافروں پر ہماری آیات پڑھی جاتی تھیں تو کہتے تھے ہم نے یہ کلام سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی داستانیں ہیں جو پہلے لوگ سناتے چلے آئے ہیں۔ اب یہاں پر نظر بن حارث کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کیوں یہ پرانی باتیں یاد کی جا رہی ہیں، کیونکہ اب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، تو ان کی پرانی وہی باتیں یاد کی جا رہی ہیں کہ جو پہلے ان لوگوں نے چالیں چلی تھیں، جو انہوں نے تدبیریں کی تھی، کس کس طرح سے انہوں نے اس دین کی دعوت کو ڈسٹارٹ کرنا نہیں چاہا، کیسے کیسے طریقوں سے انہوں نے ختم کرنا نہیں چاہا، اور ان کی جو چالیں تھیں، ان کی جو تدبیریں تھیں، آپ دیکھیں کہ جس رات کو انہوں نے محاصرے کا پروگرام بنایا اور وہ سارے لوگ گھیر کر اللہ کے رسول کے گھر کو کھڑے ہو گئے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں آج ہی کی رات۔ ادھر وہ لوگ مجلس میں اللہ کے رسول کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہاں سے اسی رات نکلنے کا حکم دے رہا تھا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے
بھلا کوئی کام کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا معجزہ تو آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر پرورش پانا ہے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا بھلا آپ بتائیں؟ کہ جس ڈر سے ماں نے دریا میں بہایا تھا کہ فرعون بچوں کو قتل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی دشمن کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، کن کہنے کی دیر ہے فیکون، سبحان اللہ، وہ ہو جاتا ہے کام۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بندے اس کے دین کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسی قربانیاں لینا چاہتے ہیں۔ اور غزوہ بدر بھی جو ہوا، دراصل دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، جس کی بنا پر مسلمان اس میں فتح ان کو نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کو ہر دفعہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، خود کوئی کام نہ کریں اور بس انتظار کریں کہ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ نہیں، انسان کو حد الامکان اپنی جو کوشش ہے اسے وہ کر لینی چاہیے، حد المقدور۔ تو جیسے جو ہجرت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کڑکتی دوپہر میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، جبکہ عموماً اس ایسے وقت میں عرب کے لوگ گھر سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، انہیں بتایا کہ اے ابو بکر، مجھے اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے تیار تھے اور موقع کے منتظر بیٹھے تھے۔ ابو بکر صدیق نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اتنی سخت دھوپ میں آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا یا رات کا انتظار کر لیتے۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، آج رات تو ہجرت کرنی ہے اور حکم آ گیا ہے۔ تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے پہلے ہی سے دو اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں، لہٰذا ایک آپ لے لیں تحفتاً اور ایک پر میں سوار ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، قیمتاً کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہ میں قیمتاً لوں گا، کیونکہ اس ہجرت میں جو بھی مال لگنا تھا یا جو خرچ ہونا تھا اس کا اجر تو بے انتہا تھا نا، تو اللہ کے رسول کیسے پیچھے رہتے؟ لہٰذا اللہ کے رسول نے اس بات کو گوارا کیا کہ اس کی قیمت دیں گے اس اونٹنی کی۔ لہٰذا یہ طے پایا، اور پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائیڈ تیار کر رکھا تھا، اس کو ہائر کر لیا تھا، عبداللہ بن اریقت جس کا نام تھا، حالانکہ وہ نان مسلم تھا لیکن اس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا تھا۔ تو اس زمانے میں گائیڈ ہوا کرتے تھے جو راستے بتاتے تھے، تو اس گائیڈ نے پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ آپ غار ثور میں آئیے گا، اور وہ لوگوں نے پہلے اپوزٹ والا راستہ اختیار کیا تاکہ کفار مکہ کا ذہن اس طرف نہ جائے، کیونکہ وہ اپنے سارے کھوجی اگر بھیجیں گے جاسوس تو مدینہ کے راستے کی طرف بھیجیں گے، کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف شاید ہجرت کریں گے۔ لیکن یہ خبر کسی کو آپ نے نہیں بتائی، ایون ابو بکر صدیق کے گھر والے وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کہاں آپ ہجرت کرنے والے ہیں، آپ کا کہاں ارادہ ہے ہجرت کرنے کا، یہ نہیں جانتے تھے گھر والے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور آپ پہنچے، اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، صحیح احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، اس وقت اللہ کے رسول نے سورہ یاسین کی وہ آیت تلاوت کی، جس میں کہا جاتا ہے نا، ترجمہ اس طرح سے ہے جس کا، کہ اللہ نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی اور انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ تو یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اور آپ نے مٹھی بھر خاک بھی ان کے اوپر پھینکی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں اس وقت تو کچھ دیکھ نہ سکیں۔ اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر سلایا، جو کہ سبز چادر اوڑھے ہوئے آپ کی جگہ سو رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے صبح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ کسی آنے والے نے ان کو خبر دی کہ تم لوگ کہاں ہو اور کیا تم لوگ سو رہے ہو، محمد تو یہاں سے کب کے نکل چکے۔ تو تب انہیں ہوش آیا جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں ان کی جگہ پر، اللہ کے رسول کی جگہ پر، تو برہمی کی ان کی انتہا نہ رہی، یعنی وہ لوگ بہت آپس میں پیچ و تاب کھانے لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پوری تدبیر کو ناکام بنا دیا تھا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اللہ کے رسول کی مدد فرمائی، تو اسی بات کا ذکر پیچھے والی آیت میں کیا گیا، آیت نمبر 30 میں۔ اور یہ جو 31 والی آیت میں، اس میں کچھ تفاسیر کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ نظر بن حادث تھا، جیسے کہ اس نے کہا تھا نا کہ تم لوگ اس دعوت کو ناکام بنانے میں ناکام رہے ہو، میں اس کا کچھ انتظام کرتا ہوں۔ لہٰذا اس کے لیے وہ عراق گیا، وہاں سے وہ قصے کہانیاں لے آیا، رستم اور اسفندیار کے قصے اٹھا لایا، اور کہنے لگا کہ یہ قرآن میں عاد اور ثمود کے قصے ہیں اور میرے پاس رستم اور اسفندیار کے قصے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا، اور اس نے چیلنج جو کیا گیا تھا قرآن میں، اس چیلنج کا جواب دینے کی بھی کوشش کی، لیکن خود عربوں نے ہی اس کے کلام کو ناپسند کیا۔ تو اسی بات کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ کلام سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، لیکن وہ بنا نہیں سکے۔ اور کہنے لگا کہ یہ تو پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ سناتے چلے آئے ہیں. آیت نمبر 32.
وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کافروں نے کہا تھا، اے اللہ، اگر یہی دین حق ہے جو تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں کسی دردناک عذاب سے دوچار کر دے.
اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ ابو جہل نے خود یہ بات کہی تھی. اور مسلمانوں کو بعض مفسر یہ بتاتے ہیں کہ تنزیہ طور پر مسلمانوں کو سنا کر کہی تھی یہ بات، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ مسلمان سچے ہیں تو جس قدر دکھ اور تکلیفیں ہم انہیں پہنچا رہے ہیں اس پر ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اگر یہ مسلمان سچے ہیں اور ہم نے مسلمانوں کو اتنی اذیتیں پہنچائی ہیں تو ہم پر تو اب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی عذاب نازل ہو جاتا تھا. اس بات کو وہ وہاں پر کہا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہم سچے ہیں، تم لوگ غلط ہو، اور اگر تم سچے ہوتے تو ہم پر ابھی تک کوئی نہ کوئی عذاب نازل ہو چکا ہوتا. تو ابو جہل کی اس دعا کا ایک جواب پہلے ہی ہم پڑھ چکے ہیں، جو اس نے دعا کی تھی کہ جو حق پر ہے وہ باقی رہے اور جو ناحق ہے وہ ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کافروں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اس غزوہ بدر سے پہلے تم حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے خود دعائیں کرتے تھے، لہٰذا اب غزوہ بدر ہو چکا اور تم نے سب نے دیکھ لیا کہ فیصلہ کس کے حق میں گیا، لہٰذا اب باز آ جاؤ ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اور اسی طرح کا عذاب تم پر مسلط کریں گے، جو اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 33. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
حالانکہ یہ مناسب نہ تھا کہ اللہ انہیں عذاب دے اور آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ ہی یہ مناسب تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دے جو استغفار کرتے ہوں. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی بستی میں کوئی رسول ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے. تو عذاب سے بچنے کی امان کی جو صورتیں ہیں، اب جو یہ ابو جہل یا اس طرح کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم پر کوئی عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض ہمارے یہاں پر بھی مسلمان ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیا سمجھتے ہیں کہ کسی پر کتنا بھی ظلم کرتے جائیں، اور چونکہ ان کے ساتھ اچھا ہی اچھا معاملہ ہو رہا ہے، اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کا بزنس بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا میں بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، دنیا میں بھی ان کو آرام اور آسائش ملتی رہتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم ظلم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم صحیح ہیں، حق پر ہیں، ہم سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو رہی ہے. تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہوتی ہے کسی طرح سے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، یہ موقع دینا چاہتا ہے کہ یہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے استغفار کر لیں، تو تب اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے. تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ظلم کرنے کے باوجود بھی اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہم کو نقصان نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے، ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کیوں مکہ والوں پر عذاب نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اس میں موجود تھے، ان لوگوں کے درمیان موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ بھلا کیسے عذاب بھیجتا. اور اسی بنا پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے نازل شدہ سچا کلام ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی عذاب ہم پر بھیج دے. اسی کے جواب میں یہ آیت ومکان اللہ سے لے کر ان المسجد الحرام، جو آگے والی آیت آ رہی ہے، وہ آیت نازل ہوئی. جو آیت نمبر 33 ہے، یہ والی آیت اسی صورت میں نازل ہوئی جب اس نے یہ کہا تھا کہ اگر قرآن سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے. پھر ایک اور حدیث میں معلوم ہوتا ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دو امان کی چیزیں اتاری ہیں. پھر یہ آیت پڑھی، پھر فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا گیا تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ جاؤں گا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی قوم میں اگر کوئی استغفار کرنے والے موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجتا. تو یہاں ابو جہل پر بھی عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا تھا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے دعا کی اور اس پر پتھروں کا عذاب نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن نعوذ باللہ غلط تھا، بلکہ وہاں مومنین موجود تھے جو استغفار کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور اللہ کے رسول بھی موجود تھے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عذاب نہیں بھیجا. تو یعنی فوری تم پر پتھروں کا عذاب نازل نہ کرنے کی وجہ تو یہ ہے کہ تم میں ابھی اللہ کا رسول موجود ہے، اس کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول اور مومنوں کی جماعت ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ جب کسی قوم میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرمائے. آیت نمبر 34.
وَمَا لَهُمْ أَن لَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون.
اور اللہ ان لوگوں کو کیوں عذاب نہ دے جو دوسروں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں، اس کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ یعنی وہ لوگ کیا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو کعبہ کے متولی ہیں اور ہم جائز حقدار ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کعبہ کے جائز متولی اور جائز حقدار تو وہ ہوں گے جو شرک سے بچے ہوئے لوگ ہوں۔ اگر تم لوگوں پر عذاب نہیں آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم لوگ جائز متولی ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں آ رہا ہے کیونکہ ان میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اور تم اگر جائز متولی ہوتے تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، تو وہ تو کسی کا راستہ نہیں روکتے اللہ کے گھر آنے سے۔ تم نے تو مسلمانوں پر اللہ کے گھر میں پابندی لگا رکھی ہے کہ تم لوگ نہیں آ سکتے یہاں پر، تو لہٰذا تم نے تو اس پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، جان بوجھ کر قبضہ کر رکھا ہے، تو لہٰذا تم اس کے جائز متولی کیسے ہوئے؟ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم اس گھر کے زیادہ حقدار ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو اس گھر میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونا ضروری ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہونا ضروری نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ہونا ضروری ہے۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پابندی کرے گا، اور وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے تھے، توحید پر قائم تھے، تو اگر اولاد ناخلف ہے تو وہ اس کی جائز حقدار نہیں ہو سکتی، اور اگر اولاد نہ بھی ہو، دوسرے لوگ ہوں اور وہ اللہ کو ایک ماننے والے ہوں، تو وہ اس کے جائز متولی ہیں۔ تو مشرکین مکہ یا مشرک لوگ کعبہ کے متولی نہیں ہو سکتے، کعبہ کے متولی تو وہ لوگ ہوں گے جو پرہیزگار ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اور اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 35، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ بیت اللہ میں ان لوگوں کی نماز بس یہی ہوتی ہے کہ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے، تو اب لو بدر میں شکست کا عذاب کا مزہ چکھو، یعنی بدر میں جو ان کو شکست ہوئی اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیسدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم حق کا انکار کر دیا کرتے تھے، یہ کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں، اور ابھی یہ لوگ اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہی بات ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے۔ یعنی جنگ بدر میں جو ان کو شکست ہوئی تھی، تو یہ اس کا بدلہ ہے جو تم حق کا انکار کر دیا کرتے تھے، جو تم نے حق کو نہیں مانا، اسلام کی بات نہیں مانی، ہمارے رسول کی بات نہیں مانی، تو یہ جنگ بدر اس کا پہلا بدلہ ہے، اور اس کے بعد بھی مسلسل ان لوگوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں سوائے جنگ احد کے، اور جنگ احد میں بھی دیکھا جائے تو بظاہر مسلمانوں کو شکست پوری طرح نہیں ہوئی تھی، پہلے تو مسلمان ہی آگے بڑھ رہے تھے، جیت رہے تھے، لیکن کچھ بنا پر، کچھ ذاتی کمزوریوں کے بنا پر وہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اس کے باوجود بھی کفار مکہ مسلمانوں کو نہ قید کر سکے، نہ ان کا کوئی مال و اسباب لے جا سکے۔ تو بہرحال یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم اگر جائز متولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم وہاں کیا کرتے ہو؟ کعبۃ اللہ کے پاس تمہاری نمازیں وہاں کیسی ہیں؟ اللہ کے گھر کے نزدیک۔ اگر تم جائز متولی ہوتے تو یہ تو ایسا نماز کا طریقہ نہیں ہوتا، تقوی والے لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم تو وہاں سیٹیاں بجاتے ہو، تالیاں پیٹتے ہو، بلکہ تم نے تو اپنے تفریح کا سامان مہیا کر رکھا ہے اللہ کے گھر کے پاس۔ یہ تو تمہارا عجیب طریقہ کار ہے کہ عبادت بھی کرتے ہو تو عجیب طریقے سے کرتے ہو، برہنہ ہو کر طواف کرتے ہو، جبکہ اللہ نے تو اس بات کا حکم نہیں دیا، اور انہوں نے انہی چیزوں کا نام عبادت رکھ لیا تھا، اور پھر دعویٰ بھی یہ کر رہے تھے کہ ہم سچے ہیں، اور اگر ہم سچے نہیں ہیں تو ہم پر عذاب بھی نہیں آ رہا، لہٰذا ہم ہی سچے ہیں، اگر ہم جھوٹے ہوتے تو ہم پر عذاب آ جاتا۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عذاب صرف آسمان سے پتھروں کا برسنا ہی ہوتا ہے، یا زلزلہ ہی ہو سکتا ہے جس کی صورت میں عذاب آتا ہے، جبکہ عذاب جنگ بدر کی شکست بھی دراصل ایک عذاب تھی ان کے لیے، کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت نے اتنے بڑے لشکر کو شکست دے دی، تو یہ بھی دراصل ایک عذاب تھا۔ اور آپ دیکھیں نا کہ اس سے کیا ہو گیا، مسلمانوں کی دھاک سب پر بیٹھ گئی آس پاس کے علاقوں میں۔ اب کوئی ایسا عام طریقے سے ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ جا کر مسلمانوں پر دھاوا بول دے کہ مسلمان تو نہتے ہیں، مسلمان تو کمزور ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوزیشن کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا۔ پھر یہاں پر یہ جو ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیسدوا عن سبیل اللہ، یہ لوگ جو اپنے مال خرچ کر رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرے بلکہ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اس کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں۔ تو کفار کو بہت حسرت ہوگی۔ اب دیکھیں جنگ بدر میں کتنا مال لگا تھا ان کا، آپ جانتے ہوں گے نا، 1000 لشکر تھا، اس کا کھانے پینے کا سامان، روزانہ 10 اونٹ وہ لوگ ذبح کرتے تھے۔ تصور کریں ذرا، اتنا لمبا سفر، 10 اونٹ روز ذبح کرنا، تو کتنے سارے اونٹ ہوں گے۔ پھر راگ رنگ کی محفلیں، شراب، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی، تو ان لوگوں نے اس پر بہت سارا مال خرچ کیا تھا، تو وہ بھی ان کے لیے حسرت کا باعث بنا۔ اور آگے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آگے بھی خرچ کرتے رہیں گے۔ تو یہ جو آگے بھی خرچ کرتے رہیں گے، آگے جنگ احد ہوئی، جنگ احزاب ہوئی، سب میں ان کا مال خرچ ہوا۔ اور آپ دیکھنا کتنی حسرت اور افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے جو اپنا مال خرچ کیا، جانیں بھی لگائیں، مال بھی لگایا، یہی چیز ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی۔ ایک مسلمان جب اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنا مال لگاتا ہے، اس کو تو امید ہوتی ہے نا، یقین بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے آخرت میں دے گا۔ لیکن کفار کو تو کچھ بھی نہیں ملنے والا، مال بھی گیا، محنت بھی گئی، جان بھی گئی، اور پھر آخر میں کیا پتہ چلے گا کہ یہ سارے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب پلندے کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کہ جہنم کی طرف یہ لوگ گھیرے لائے جائیں گے، گھیر کر لایا جائے گا ان لوگوں کو۔ تو روزانہ 10 اونٹ کا خرچہ ان لوگوں نے برداشت کیا، سارے اور سارے اخراجات تھے۔ پھر جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آیا تھا، اس کا سارا نفع بھی مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں نے استعمال کیا، اور آگے چل کر جنگ احد میں، جنگ احزاب میں بھی انہوں نے اسلام کی دشمنی میں اپنا بہت سارا مال لگایا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سب نقصان ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ لوگ شکست سے دوچار ہوئے، ہزیمت اٹھانی پڑی، اور جہنم کا جو عذاب ہوگا وہ اس پر الگ۔ اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے، آیت نمبر 37، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعده علی بعد فیجعله فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ اور یہ سب کیوں کیا گیا؟ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، تاکہ اللہ تعالی پاک کو ناپاک سے الگ کر دے، پھر ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان سب کا ڈھیر لگا دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں پھینک دے۔ یہی لوگ دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ ساری کوششیں، ساری ان کی محنت سب رائے گاں گئی۔ ہم تو چھوٹا سا نقصان نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ دیکھیں کبھی ہم کچھ کھانا بناتے ہیں اور آپ نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا اور وہ کھانا کوئی نہیں کھا رہا ہے، تو کتنا افسوس کرتے ہیں کہ ہائے سارا کھانا، ہماری اتنی محنت بیکار گئی۔ تو تصور کریں ذرا کہ پوری زندگی کا سرمایہ ہی جب انسان کا بیکار چلا جائے، جب وہ آخرت میں کھڑا ہو اور پتہ چلے کہ اس نے تو زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں، وہ تو سارے کا سارا جو کام وہ کرتا رہا، الٹا اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنا، تو کیا حال ہوگا کافروں کی حسرت کا اور ان کے خسارے کا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے تو کیا ہے، ان کو پورے ڈھیر کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور یہی اصل میں خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ تو کوئی بھی کام اگر کریں تو بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ یہ ساری آیتیں دراصل ہمیں بہت سکھاتی ہیں کہ ہمارا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ ایون جو مسلمان کام کرتے ہیں تو کام اللہ کی مرضی کے مطابق اور طریقہ اللہ کے رسول کا ہو، ادروائز وہ سارے کام بھی بیکار ہو جائیں گے جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ہم نے دین کو کیا سمجھ لیا ہے کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہا اس میں ایڈیشن کر دیا، جہاں چاہا اس میں کمی کر دی۔ تو یہ جو ایڈیشن اور سبٹریکشن ہے، یہ ہمارے دین میں نہیں رکھے گئے۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ جو مین ہماری چیزیں ہیں، ہمارے عقیدہ ہے یا جس پر ہمارے دین کی بنیادیں کھڑی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہمیں بتا کر چلے گئے۔ اس میں ہمیں کوئی نہ زیادتی کرنی ہے نہ کمی کرنی ہے، ورنہ وہ سارے کا سارا خسارہ ہوگا۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہیے کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو ان کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگر پہلے سے ہی کام کرتے رہے تو گزشتہ قوموں میں جو سنت الہی جاری رہی، وہی سلوک ان سے بھی ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کو ابھی ایک اور موقع دیا گیا کہ ابھی بھی توبہ کر لیں، سدھر جائیں، نیکی کی طرف آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا۔ اور کئی لوگ ہمیں پتہ چلتے ہیں جو بعد میں، آخر میں بھی، فتح مکہ کے وقت بھی مسلمان ہوئے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ، اپنی پرانی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، تو ٹھیک ہے، ورنہ وہی حشر تمہارا ہوگا جو غزوہ بدر میں ان کے سرداروں کا ہو چکا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے تم پر عذاب آئے گا جو سنت الاولین کی بات ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم پر بھی اس طرح سے عذاب آئے گا جو پہلے کی کافر قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، جیسے پہلے جو سرکش قومیں تھیں، قوم عاد، قوم سمود، ویسے ہی عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے۔ تو ابھی بھی موقع ہے، تم سنبھل جاؤ، ورنہ ایک تو غزوہ بدر میں جو تمہارا انجام ہوا ویسا ہو سکتا ہے، اور یا پھر جو پہلے کی قوموں پر عذاب آیا تھا ویسا انجام بھی تمہارا ہو سکتا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ ایسے لوگوں سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کریں گے اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے جو بہت اچھا سرپرست اور بہت اچھا مددگار ہے۔ اب یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن، یہ لوگ کیوں لڑتے ہیں، اگر جہاد کرتے ہیں تو کیوں جہاد کریں گے؟ تو مسلمان کبھی بھی دنیاوی غرض کے لیے جہاد نہیں کرتا، بلکہ مسلمان کی جنگ کا مقصد بتا دیا گیا ہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ دین سارا کا سارا خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو، وہی بالا ہو۔ تو مسلمان کی جنگ کا مقصد کسی کی جان لینا یا ملک حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی جو تعریف آتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا بول بالا ہو، اللہ کا دین نافذ ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک رہے، اور ان 13 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی، ایون ان لوگوں کو نماز پڑھنے کی بھی پرمیشن نہیں تھی، اگر وہ نماز پڑھتے یا قرآن پڑھتے تو اس پر بھی کفار مکہ بعض اوقات بہت زیادہ غصہ ہو جاتے، اذیتیں دیتے مسلمانوں کو یا اللہ کے رسول کو۔ جب مسلمان مدینہ میں آئے اور یہاں وہ ساری رکاوٹیں دور ہو گئی، تو پھر آپ دیکھیں کہ اب مسلمان آزاد تھے اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے، عبادات کے لیے، لیکن کافروں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ کفار مکہ نے یہ سوچا کہ اچھا، یہ مکہ میں تو ہمارے انڈر میں تھے، مدینہ میں جا کر آزاد ہو گئے اور آزادی سے عبادت بھی کر رہے ہیں، اپنے احکام بھی نافذ کر رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے، اللہ کے رسول نہیں گئے، دیکھیے وہ لوگ خود آئے۔ تو یہ دفاعی جنگ تھی، دیکھا جائے تو اللہ کے رسول نے جو کیا یہ دفاعی جنگ تھی۔ اور اگر مسلمان جہاد کرتا بھی ہے، مسلمان اللہ کی راہ میں جنگ کرتا بھی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ملک پر مسلمان جا کر حملہ کر دے، نہیں، بلکہ کوشش یہ کی جائے گی کہ پہلے دین کی دعوت پیش کی جائے، اگر وہ دین قبول کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو ان پر زبردستی نہیں کی جائے گی، صرف ان کو کہا جائے گا کہ آپ ٹیکس دیں، جزیہ ادا کریں اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہیں، مسلمانوں کی مخالفت نہ کریں۔ زبردستی کسی ملک پر جا کر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسلام ہمیں اس کی پرمیشن نہیں دیتا۔ تو لہذا جنگ کرنے کا بلا وجہ کوئی جواز نہیں ہے، کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ وہ سامنے والا خود مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہو، اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ مسلمانوں کے حلیف بن کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے دوست بن کر رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی جائز ہے، ان سے جنگ نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ مسلمانوں کو ٹیکس ادا کریں، اس صورت میں بھی جائز ہے، ان سے جنگ نہیں کی جائے گی، بلکہ الٹا جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں، مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کی حفاظت کا خیال رکھے۔ جو یہ لوگوں نے کانسیپٹ دے دیا ہے کہ اسلام جو ہے ہمیشہ تلوار سے پھیلا، یا اسلام کا مطلب ہے کہ جنگ، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بہت ہی غلط کانسیپٹ دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں بہت کم جنگیں ہوئیں، اور ان جنگوں میں خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ اس میں مارے گئے۔ اگر آپ آج کی جو عالمی جنگیں ہیں، آج کل کی، پہلی جنگ عظیم ہم جس کو کہتے ہیں، دوسری عالمی جنگ ہم جس کو کہتے ہیں، آپ دیکھیں اس میں لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا گیا، اور بلا وجہ، کوئی ریزن نہیں، کچھ مقصد نہیں تھا ان جنگوں کا، زبردستی اتنے سارے لاکھوں لاکھوں لوگ مارے گئے، گاؤں کے گاؤں تباہ اور برباد کر دیے گئے۔ آج تک ہم ہیروشیما اور ناگاساکی کا دیکھتے ہیں کہ کیسے اس پر اثرات ہیں۔ تو اسلام کی جنگ تو کس لیے ہوگی؟ کہ دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اور جو دین کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے، جو دین کی راہ سے لوگوں کو روک رہا ہے، پھر اس صورت میں ان سے جنگ کی جائے گی، ادروائز نہیں۔ تو یہ جو فتنے کا لفظ یہاں پر آیا ہے، یہ بڑا وسیع معنی رکھتا ہے۔ تو فتنے کے یہاں معنی یہ ہوں گے کہ اسلام کے خلاف ہر وہ کوشش، دشمنی والی کوشش جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو، تو ایسی رکاوٹ کو راستے سے ہٹانے اور اسلام کی راہ صاف کرنے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب ان میں بھی جو ہے دو کوششیں ہو سکتی ہیں کہ ایک تو وہ جہاں پر مسلمان رہتے ہوں وہاں پر انہیں ان کی عبادت کے لیے آزادی نہ مل رہی ہو اور ان کے اوپر عرص حیات تنگ کر دیا جائے، اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمان آزاد تو ہوں مگر اسلام کی آواز وہ دوسروں تک پہنچانے میں ان کے تعلق سے رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہو، تو اس صورت میں اسلام پھر جہاد کا حکم دیتا ہے۔ تو ایک جنگ ہوئی دفاعی جنگ اور دوسری جو ہے وہ کسی کے خلاف کی جائے گی جو راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو یہی جہاد فی سبیل اللہ دراصل۔ تو فتنہ ختم کرنے کے لیے جنگ کی جائے گی، اگر فتنہ نہیں ہے تو بلا وجہ جنگ نہیں کی جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ آپ جائیں اور امن و امان والے ملک کو ختم کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں غزوہ تبوک کے موقع پر بھی کیا ہوا تھا، آپ کو خود یہ خبر ملی تھی کہ وہ لوگ اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں اور انہوں نے آس پاس کے سرحدوں پر مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا تھا، مسلمانوں کو مار رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، ان سے علاقے خالی کروا رہے تھے۔ اس بنا پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کا ارادہ کیا۔ تو اگر اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہوں، اسلام کے راستے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہو، تو اس صورت میں پھر جنگ کی جائے گی اور پہلے ان کے آگے معاملات رکھے جائیں گے کہ آپ بات مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں۔ ہر جنگ کے موقع پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے پہلے اپنا سفیر بھیجا، ان کو اسلام لانے کی دعوت دی، جب انہوں نے اس کے ساتھ کچھ اگر برا سلوک کیا تو اس صورت میں جنگ کی بات کی گئی۔ ادروائز اگر کوئی حلیف بن جاتا ہے، کوئی دوست بن جاتا ہے، معاہدہ کر لیتا ہے، تو اس صورت میں اس سے زبردستی جنگ نہیں کی جائے گی۔ تو مسلمان کی جنگ کس لیے ہوگی؟ فتنہ ختم کرنے کے لیے ہوگی کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے شکر احسان سے یہ ہمارا سورہ انفال بھی ختم ہوا۔ جیسے کہ ہم سورہ انفال جب سے شروع ہے ہم پڑھتے آ رہے ہیں غزوہ بدر کے بارے میں۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر کے بارے میں اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جو بدری صحابہ تھے ان پر ہر دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے تو کہا گیا تھا کہ ان کے لیے جنت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ صحابہ رہ گئے تھے مدینہ میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے یا وہ جنگ سے پیچھے ہٹ رہے تھے، بلکہ یہ لوگ پہلے قافلے کے لیے نکلے تھے اور یہ سوچ کر نکلے تھے کہ قافلے میں تو چند لوگ ہیں تو یہ چند لوگ ان سے مقابلہ کر لیں گے، لیکن وہاں جا کر یہ تبدیلی ہو گئی کہ قافلہ جب گزر گیا تو ان لوگوں نے پھر جنگ کرنا زیادہ پسند کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم تھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ کے رسول کو یہی بات فرمائی تھی، وعدہ کیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ دو میں سے ایک ضرور تمہیں ملے گا۔ تو یہ بات زیادہ پسند کی گئی کہ جنگ کی جائے اور حق اور باطل کو واضح کر دیا جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اور آپ دیکھیں جنگ کی وجہ سے جو فائدے ہوئے وہ قافلے کی وجہ سے نہیں ہو سکتے تھے۔ تو بعض اوقات ہم کو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی چیز میں ہمیں بھلائی نظر آ رہی ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لپک کر اس بھلائی کو لے لیں، لیکن اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کوئی چیز میں ہمیں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن اسی میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جب ہم تقوی کی روش اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ کسوٹی ہم کو بہم پہنچا دے گا، کسوٹی فراہم کر دے گا اللہ تعالیٰ ہم کو۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ آج بھی ہم تقوی کی روش اگر اختیار کریں تو ہمیں آج بھی ہر زندگی کے اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں واضح بتا دے گا، وہ بصیرت ہمارے اندر پیدا کر دے گا کہ ہمیں صاف راستہ نظر آئے گا کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط۔ تو لہٰذا اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ روز مرہ کی زندگی کے جو ہمارے حالات ہیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ان سب چیزوں کو آپ سامنے رکھیے اور کمپیئر کرتے جائیے، موازنہ کریے آپ کہ آج کے دور میں ہم کیسے اللہ کے اس دین کے کلمے کو ہم بلند کر سکتے ہیں، آج ہمارے پاس وہ کیا کیا طریقہ کار ہیں، وہ کیا سورسز ہیں ہمارے پاس کہ جس کی بنا پر ہم اپنا سب کچھ اس میں لگا دیں، تاکہ یہی راہ سیدھی راہ ہے اور یہی راہ کامیابی کی طرف جاتی ہے اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ 13 سال تک اللہ کے رسول نے جنگ نہیں کی، ہاں جب آپ کو ٹھکانہ ملا اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود وعدہ کیا کہ اب یہ دو میں سے ایک گروہ مل جائے گا، تو تب اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کر جنگ کی۔ ادروائز 13 سال تک اللہ کہتے ہیں کہ یہی آپ کو تاکید کی گئی کہ اے نبی صبر کیجئے، ہر وقت حالت ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جس سچویشن میں آج ہم ہیں، ہم مسلمان، کہ ہمارے پاس قلم موجود ہے، ہم اپنی ذاتی اصلاح کی طرف توجہ دیں، ہم اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیتیں۔ اب کسی بھی بات کے لیے دھرنا دے کر بیٹھ جانا یا کسی کی مخالفت کرنا اور ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرنا، یہ ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہے۔ ہم پہلے اپنی اصلاح کی طرف تو توجہ دیں، ہم پہلے اپنے آپ کو تو سنواریں، اور ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہماری خیر خواہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پورا ماحول ہمارے لیے سازگار کر دے، اور اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایسے لوگ پیدا کر دے جو خود اسلام کا دفاع کرنے والے ہوں۔ چاہے تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے تلوار لے کر، لیکن کیا ہوا، خود اسلام کے سپاہی بن گئے۔ اسلام کے لیے ایسا ان کا دل ہو گیا، اللہ کے رسول ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ تو کیا ان کے اندر مضبوطی ہوگی، کیا پختگی ہوگی ان کے ایمان کی؟ تو پہلے ہم اپنے اندر وہ ایمان تو پیدا کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں تاکہ ہمارے اندر وہ تمیز پیدا ہو جائے، قوت تمیز پیدا ہو جائے کہ ہم اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اور دلوں میں اتارنے کے ساتھ ساتھ ہمارے عملوں میں بھی اس کو ڈھال دے۔ قرآن کی آیتیں دراصل ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم یہ کوئی تاریخ اور ہسٹری کی کوئی بک نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم کو اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، اپنی ذات پر اس کو نافذ کرنا ہے، اپنے خاندان پر۔ تو ان آیتوں سے ہم سبق سیکھیں کہ ہم آج کے دور میں کیا کر سکتے ہیں، دامے درمے سخنے جس بھی طرح سے ممکن ہو، جہاں جہاں آپ کو موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، بہت ساری ایسے گروپس کام کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ جڑ کر ضرور کام کریں۔ آپ دیکھیں، تنہا ایک اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ کسی کے ساتھ جڑ کر کام نہ کریں، اور ٹیم ورک کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو جو آپ کو مناسب لگتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی ٹیم سے اپنے آپ کو ضرور جوڑے رکھیں، تاکہ آپ اللہ کے دین کی راہ میں جو کام کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو سب کا سپورٹ ہو۔ سب کے ساتھ آپ مل کر کام کریں گے تو اس کا فائدہ کچھ اور ہوگا، آپ خود اس کے نتائج دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور بہتر سے بہتر طریقے سے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.